اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، حج و عمرہ کا باب اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے. اس میں ہم اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسک کو کیسے ادا کیا ہے اس کی کچھ تفصیلات دیکھیں گے. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے عمل کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے، تو احرام کے معاملے میں جو معلومات ہم کو روایتوں سے ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، یعنی احرام کے دوران میں خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن احرام سے پہلے آپ خوشبو لگاتے تھے. سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے احرام سے پہلے بھی آپ کو مشک کی خوشبو لگائی ہے، اور یوم النحر کو احرام کا لباس اتار دینے کے بعد بھی، جب آپ طواف کے لیے مکہ روانہ ہوئے. یعنی احرام سے پہلے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور احرام کھولنے کے بعد بھی اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ احرام کا لباس جب قربانی اور سر مڑوانے کے بعد اتار دیا جاتا ہے، اور پھر ابھی آخری طواف کرنا باقی ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی ہے. احرام چونکہ ایک درویشی ہے جس میں آدمی بالکل دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر میل کچیل دور کرنا اور بہت اس طرح کے زیبائش کے کام کرنا، خوشبو لگانا، یہ ممنوع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اس سے پہلے بھی یہ ممنوع ہے، یا احرام باندھتے وقت اگر نہائے دھوئے ہیں تو اس وقت بھی خوشبو لگانا ممنوع ہے؟ تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. خود میں نے یہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کے لب و لہجے سے کہ غالباً لوگوں کو اس میں تردد ہوا ہے، یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دینی اور مذہبی معاملات میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس خوشبو کی چمک میں آپ کی مانگ میں گویا آج بھی دیکھ رہی ہوں. یعنی وہ خوشبو اس زمانے میں جو لگائی جاتی تھی، تو وہ عام طور پر کوئی مشک یا اس طرح کی چیز تھی جو بکھیر دی جاتی تھی بالوں میں یا کسی اور جگہ کے اوپر، تو ایک خاص طرح کی چمک اس میں محسوس ہوتی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ میں آج بھی اس کو دیکھ رہی ہوں، یعنی مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے یہ خوشبو لگائی تھی، اور وہ اس کی چمک مجھے احرام کے دوران میں بھی ابھی تک یاد ہے. احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، بال جمائے اور سر بھی دھویا ہے. یعنی یہ بھی چونکہ فقہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے فسد کھلوائی. پچھنے لگوانے کا ایک علاج کا طریقہ ہوتا تھا کہ خون کچھ نکلوا دیتے تھے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری زمانے میں بعض روایتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کچھ بلڈ پریشر قسم کی تکلیف تھی، تو اس میں آپ کبھی کبھی فسد کھلواتے تھے. تو یہ کہتی ہے کہ یہ بھی آپ نے احرام کے دوران میں لگوائے. بال جمائے، یعنی بال اگر بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو کنگھی کر کے اچھی طرح جمایا دھویا، اور اس کے اوپر کچھ خاص طریقے سے جیسے ہمارے یہاں بعض کا تیل لگاتے ہیں، تو ایسے کچھ چیزیں بھی لگا لیتے تھے جس سے بال جم جاتے تھے اور سفر کے دوران میں بکھرتے نہیں تھے. تو آپ نے یہ بھی کیا، اس میں بھی فرماتی ہے کوئی حرج نہیں. اور سر بھی دھویا، یعنی میل کچیلنا اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل نہائے دھوئی نہیں، بلکہ آپ نے جب محسوس کیا تو سر بھی دھو لیا. نیز لوگوں کو اجازت دی ہے کہ ان کے پاس جوتے نہ ہوں، تو اس مجبوری میں وہ ٹخنوں سے نیچے تک موزے کاٹ کر انہیں استعمال کر سکتے، اور تیمند کے طور پر باندھنے کے لیے انسلا کپڑا نہ ہو تو شلوار یا پاجامہ بھی پہن سکتے ہیں. یعنی یہ بھی دو مسئلے ہیں، اور جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقہی سوالات پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا اپنے علم یا اپنے عمل سے جواب دیا، وہ ہمارے لیے بڑا خیر کا خزانہ ہے، کیونکہ اس کے معلوم ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے آدمی کہ یہ کام ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، احرام میں چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جوتے اس طرح کے پہنے جو اوپر سے کھلے ہوئے، تو اس طرح کا جوتا اگر آدمی کے پاس موجود نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تھے کہ جن کے پاس چمڑے کا ایک موزہ سا ہوتا تھا وہ پہن لیتے تھے، اس طرح کے جوتے ہوتے بھی نہیں تھے، غربت کی صورت حال تھی. تو آپ نے ان سے کہا کہ جن کے پاس جوتے نہیں ہے وہ اپنے موزے ٹخنوں سے نیچے کاٹ لیں، یعنی اوپر کا حصہ کھول لیں اور انہی کو پہنے رکھیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، بعض لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس احرام باندھنے کی چادر بھی موجود نہیں تھی. اب کیا کریں، یعنی ظاہر برہنہ تو نہیں جایا جا سکتا، احرام کے لیے آپ کو انسلا کپڑا پہننا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ پاجامہ، کوئی ایک آدھ اس طرح کی چیز تو موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز اگر ہے جو تمہارے پاس ہے تو کوئی حرج نہیں، مجبوری میں یہ بھی پہن سکتے ہو. اس سے گویا آپ نے یہ قانون سازی کر دی کہ جو دین میں آداب اور احکام قائم کیے جاتے ہیں وہ عام حالات کے لیے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی مجبوری پیش آ گئی یا اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو دین کی بات کو معطل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان آداب و حدود میں رخصت دے دینی چاہیے. تو یہ رخصت آپ نے عطا فرمائی، اور دیکھیے اس کے اندر کتنی ہمارے لیے خیر و برکت آسانی ہے. یعنی اس طرح کے تمام مواقع پر اسی پر ہم ظاہر ہے باقی چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں. کوئی اور مشکل اگر پیش آ جائے گی تو یہی اصول اس میں بھی ہونا چاہیے. یعنی جو علامتی چیزیں، جو مناسک کی چیزیں، جو ظاہری چیزیں اختیار کی جاتی ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ان کا احترام باقی رہنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ان میں اور عبادت کرنے میں انتخاب کرنا پڑ جائے تو پھر عبادت کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ اصول آپ کی اس ہدایت سے واضح ہو گیا۔ نکاح کرنے کرانے یا نکاح کی بات طے کرنے کو البتہ آپ نے احرام کی حالت میں پسند نہیں فرمایا۔ یہ معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی شہوت کی بات نہیں ہو سکتی، بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اس کی ممانعت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے نا کہ آدمی نکاح کرنے کے لیے یعنی حج کے دوران ہی میں یہ معاملہ شروع کر لے، تو اس کو آپ نے حرام تو نہیں قرار دیا لیکن اس کو پسند بھی نہیں فرمایا، اس بات کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا کہ یہ کوئی 5-7 دن ہے یا 10 دن ہے، ان میں ذرا صبر کر لے آدمی، اس کے بعد نکاح ہی نکاح ہے، روز کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس دوران میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی احرام باندھا ہوا تھا، لبیک لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکلے، موت آ گئی، اس حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اسے احرام کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے، یعنی اس کا لباس نہ اتارا جائے، اس کو کوئی الگ سے کفن نہ دیا جائے، جو احرام کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس میں دفن کر دیا جائے۔ اور تکفین کے موقع پر چونکہ وہ احرام کی حالت میں ہے تو عام طور پر مردوں کو جب کفن دفن دیتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر اور منہ بھی ڈھانپا نہ جائے۔ احرام کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی نا کہ آپ سر ڈھانپیں یا منہ ڈھانپیں۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا، یعنی یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی سفر پر تھا، بڑی غیر معمولی عبادت کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اللہ کے حضور میں لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا، تو اس کو ایسے ہی اللہ کے حضور میں رخصت کر دو، اللہ نے اگر اس کی اس بات کو قبول فرمایا تو یہ اسی طرح اٹھے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار تو بے شک ممنوع ہے، لیکن احرام کے بغیر کسی شخص نے شکار کیا ہو، یعنی احرام جس نے باندھا ہوا ہے اس نے تو شکار نہیں کیا، لیکن کسی اور آدمی نے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، کوئی ساتھی ہے سفر میں یا وہاں کا کوئی آدمی ہے، اس نے شکار کیا، تو یہ شخص جو محرم ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے یہ اسے کھا سکتا ہے۔ اگر اس کے یعنی حضور نے فرمایا بشرطے کہ اس کے ایما یا کسی اشارے کو اس میں کوئی دخل نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ احرام باندھے ہوئے بیٹھے ہیں، میں تو بہت صوفی صافی ہوں اس وقت، ذرا میرے لیے تم شکار کر دو، ایسی کوئی بات اگر نہیں ہوئی، اتفاق سے کسی دوسرے آدمی نے شکار کیا ہوا، اس نے آپ کو کھانے پہ بلا لیا یا اس نے اپنا گوشت آپ کو دے دیا جو اس نے شکار کیا ہوا ہے، تو اسے کھا سکتے ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ شکار کی ممانعت کے حکم کا موذی جانوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شکار کی ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی شکار کسی خشکی کے جانور کا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قافلے میں سانپ گھسائے ہیں، بچھو گھسائے ہیں یا اور کوئی اس طرح کا موذی جانور گھسایا ہے، کسی شیر نے حملہ کر دیا ہے، تو کیا ان کے معاملے میں یہی کیا جائے گا؟ پھر تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ شکار ہیں جو شکار آدمی کھانے کے لیے اور اس طرح کے مقاصد کے لیے کرتا ہے، اس پہ ممانعت ہے۔ موذی جانور کو آپ احرام کی حالت میں بھی بغیر کسی تردد کے مار سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ احرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے گئے یا آپ نے کسی موقع پر کوئی ہدایت فرمائی اس کا خلاصہ ہے۔ دوسری چیز، احرام پڑھتے ہی آپ تلبیہ شروع کرتے ہیں۔ تلبیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ حج کا شعار ہے، اور جب کوئی مسلمان لبیک لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں سے شجر و حجر بھی زمین کے آخر تک یہی پکارتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ جبریل امین نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اسے بلند آواز سے کہا جائے۔ یہ اصل میں حج کا ترانہ ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ آپ دلی دل میں کرتے رہے، اس کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو شجر و حجر، زمین و آسمان سب کو ساتھ لے کر یہ ترانہ پڑھنا چاہیے، اور لبیک لبیک کی صدا بلند آواز سے یہ سامنے آنی چاہیے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ اسی مفہوم کے بعض الفاظ کا اضافہ بھی کر دیتے تھے۔ یہ تو مقرر شدہ ذکر ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور سیدنا ابراہیم کے زمانے سے اسی طرح مقرر چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی الفاظ کا اپنی طرف سے کوئی محبت سے یا اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے مناسب اضافہ کر دیں۔ چنانچہ حضور بھی بعض موقع پر اس کے الفاظ میں اضافہ کر دیتے تھے اپنی طرف سے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے کے لیے نکلتے تو حذیفہ پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ مدینے کی جو میقات ہے یہ یہی ہے جس کا ذکر یہاں آیا ہے، تو وہاں پہنچ کر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر مسجد کے پاس اونٹنی پر سوار ہوتے، وہ کھڑی ہو جاتی تو تلبیہ کی ابتدا اس دعا سے کرتے تھے۔ یعنی آپ بعد میں تلبیہ پڑھتے رہتے لیکن شروع میں جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے وہ یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک و صدیک والخیر فی یدیک، لبیک و رغباء الیک والعمل، یہ گواہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں اور اسی سے خوشبختی حاصل کرتا ہوں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، حاضر ہوں اور رغبت تیری ہی طرف ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے. تو یہ گویا تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، اس کے ساتھ آپ ابتدا کر دیتے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دو رکعت نماز پڑھی جائے احرام باندھنے کے بعد تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اسی طرح کے کسی موقع پر روایتوں میں آتا ہے کہ لبیک الہ الحق کے لبیک، اصل میں تھا لبیک اللہم لبیک، تو آپ نے اللہم کی جگہ الہ الحق یہ الفاظ بھی آپ نے کہے، یعنی ہے حق کے معبود، تو یہ الفاظ بھی آپ نے گویا اس موقع پر فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت اس طرح کی کوئی مناسب تبدیلی اگر آدمی اپنے ذوق سے کر لے کسی وقت تو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. تو یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے، عام حالات میں تلبیہ کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں نے سکھایا ہے. اگلی چیز طواف ہے. حج کا طواف تو ایک ہی ہے، جسے اصطلاح میں طواف افاضہ کہا جاتا ہے. حج میں جو طواف لازم ہے، اس کے مناسک کا حصہ ہے، وہ ایک ہی طواف ہے. اور وہ طواف وہ ہے کہ جو آپ حج سے جب فارغ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رخصت سے پہلے تم میں سے ہر ایک کا آخری کام یہی ہونا چاہیے، یعنی بہتر یہی ہے کہ جب تم اللہ کے گھر سے جا رہے ہو تو آخر میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہاں کی طواف کرنا، وہ کر کے جاؤ. حائضہ عورتوں کو البتہ آپ نے ان کی مجبوری کے پیش نظر اس کے لیے نہیں کہا، بلکہ اجازت دی کہ وہ اس کے بغیر ہی مکے سے چلی جائیں. اور خواتین کو یہ مشکل پیش آ سکتی ہے کہ بعض اوقات ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ کوئی تردد نہ محسوس کریں کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے جائیں، تو وہ خیال کریں کوئی بے ادبی ہو رہی ہے. نہیں، ان کا معاملہ مجبوری کا ہے، وہ جا سکتے. طواف کے معاملے میں یہ بات ہم اس سے پہلے قانون پڑھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اس میں طہارت تو ضروری ہے لیکن وضو ضروری نہیں ہے. لیکن وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ بتایا کہ یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. آپ ایک عبادت میں جا رہے ہیں تو اگر آپ وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. طواف سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ یہ نماز ہی کی طرح ہے، لیکن اس کے دوران میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تاہم یہ بھلائی کی بات ہونی چاہیے. یعنی جس طرح وضو اس کے لیے لازم نہیں ہے، اسی طرح خاموشی بھی اس کے لیے لازم نہیں ہے. آپ کو چاہیے تو یہی کہ طواف کے دوران میں آپ اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی پڑ جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے. نماز میں تو ممنوع ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایام سے تھی تو آپ نے فرمایا تم اس حالت میں حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہو مگر طواف نہیں کر سکتی. یعنی یہ طواف چونکہ بالکل نماز کی طرح ہے، تو نماز کی جس طرح ممانعت ہے، روزے کی جس طرح ممانعت ہے، اس طرح اس حالت میں طواف بھی نہیں کیا جا سکتا، باقی مناسک حج ادا کیے جا سکتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا تو آپ نے مجھے سواری پر طواف کر لینے کی ہدایت فرمائی. اسی طرح یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر معذور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو کیا وہ سواری پر طواف کر سکتا ہے؟ تو آدمی خیال کرتا ہے کہ اچھا میں اللہ کے گھر میں اونٹ پر سوار ہو کر. تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، خود آپ نے بھی اونٹنی پر سوار ہو کر یہ آخری طواف کیا، اور مقصود یہ تھا کہ لوگ بھی اچھی طرح دیکھ لیں اس بات کو، اور ان کو بھی یہ کہا تاکہ لوگ بعد میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ میں نے کوئی خاص پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، کہ اس کا تعلق ضرورت سے ہے. اگر ضرورت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی خاص مقصد ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ اونٹنی پر، اونٹ پر سوار ہو کر، یا آپ کوئی اور بندوبست اگر موجودہ زمانے میں کر لیا جائے تو طواف کر سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ مکے پہنچ کر آپ نے پہلا طواف کیا تو اس میں تین پھیرے کندھے ہلا کر دوڑتے ہوئے اور چار اپنی چال چلتے ہوئے لگائے. یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جب پہلا طواف کیا آتے ہی، جو جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، یعنی آدمی گیا ہے وہاں حرم میں طواف کرے گا ظاہر ہے، تو طواف کیا آپ نے تو اس میں تین پھیرے جب آپ نے لگائے تو بہت، یعنی ایسے جیسے کوئی آدمی بھاگتا ہے اس طرح کر کے. تو اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وجہ کیا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ظاہر ہے کہ دین کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ مدینے میں جب ہم گئے تو مدینے کی آب و ہوا ہم لوگوں کو راس نہیں آئی، تو ہم سب لوگ بڑے دبلے ہو گئے ہوئے تھے. جیسے ہی ہم مکے میں داخل ہوئے تو وہاں قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں، ابھی ایسا نہیں ہے معاملہ کو. یہ بہت وہی ایک خوبصورت قبائلی سی روایت ہے، تو اس میں آپ نے خود بھی اسی طرح طواف کیا اور لوگوں سے کہا تم بھی طواف کرو، ابھی بتا دیتے ہیں ہم ان کو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہوئے. اس وقت کیونکہ ایک محاربے کی فضا تھی تو اس لیے آپ نے اس کو پسند فرمایا. یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ اب بھی اس کو جاری رکھا جائے. عام طور پر یہی بات درست ہے کہ یہ ایک مخصوص صورتحال تھی جس میں آپ نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا. پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور اس کے پیچھے جا کر دو رکعت نماز پڑھی. یہ جو پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کی روایت بیان کی جاتی ہے، تو اس کے قریب جا کے نماز پڑھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا کوئی خاص موقع ہے، اصل میں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حرم میں جو مطاف ہے اس کی آخری حد میں یہ رکھا جاتا تھا، اب وہ مطاف تو آگے جا چکا ہے، پھیل چکا ہے، اور وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، تو مقصد یہ تھا کہ آپ اتنا پیچھے ہٹ جائیں دو رکعت پڑھنے کے لیے کہ جس میں طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو، وہ آخری حد پر جا کر آپ نے نماز پڑھی۔ اس وجہ سے اس وقت جو لوگ وہاں طواف کرتے ہیں تو وہ اس کو کوئی فضیلت کی چیز نہ سمجھے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اب طواف میں اس جگہ تک چلے جائیں جہاں کسی آدمی کو کوئی دقت نہ ہو۔ اس وقت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ لوگ وہاں دو رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہجوم میں بہت سے لوگوں کو بڑی اذیت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو مقام ابراہیم میں دو رکعت پڑھنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے جہاں دو رکعت پڑھی جائے گی، بلکہ وہ اصل میں آخری حد تھی جس کے بعد مطاف ختم ہو جاتا ہے، طواف کی جگہ اس وقت اتنا ہی تھا حرم، اسی جگہ تک لوگوں کے گھر اور مکان تھے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مکان انہوں نے توڑ کر مطاف کو کھلا کرنا شروع کیا، جس جگہ اب آپ دیکھتے ہیں آپ میں جو لوگ حج پر گئے ہیں تو جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے بس مطاف اتنا ہی تھا، اس کے آگے مکانات شروع ہو جاتے تھے، اس وجہ سے حضور نے وہاں آ کر یہ دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف واپس آئے، اس کا استلام کیا۔ اس کو بعض اوقات لوگ فراموش کر دیتے ہیں، طواف جب آپ مکمل کر لیا، دو رکعت نماز پڑھی، تو نکلنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کیا۔ استلام سے ہم واقف ہو چکے ہیں، یعنی اگر آپ کو موقع ہے تو آپ اس کو جا کے بوسہ دے دیں، اگر نہیں تو ہاتھ لگا کر اس کو چوم لیں، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اشارہ کرتے۔ تو یہ استلام آپ نے پھر ایک مرتبہ کیا اور دروازے سے صفا کی طرف نکل گئے، اسی جانب حرم کا دروازہ تھا اس زمانے میں، اس سے آپ صفا کی طرف نکل گئے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس طواف میں آپ کا دایاں کندھا برہنہ تھا اور اپنی چادر آپ نے داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی، یعنی اس جو چادر اوپر لی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا کہ داہنا کندھا برہنہ تھا اور چادر آپ نے بغل سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ طواف میں رکنے یمانی کے استلام کا ذکر بھی بعض روایتوں میں ہوا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حرم کے جو چار کونے ہیں ان میں سے ایک کونے میں حجر اسود ہے، تو جو رکنے یمانی ہے دوسرا کونا، دو ہی بچے ہوئے ہیں کیونکہ ایک تو ایسے ہے وہ دو بنتا ہی نہیں ہے حقیقت میں، تو اس کو بھی آپ نے استلام کیا اس طریقے سے۔ اس طرح طواف کی یہ فضیلت بھی نقل ہوئی ہے کہ جس نے طواف کیا اور اس کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اس نے گویا ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو غیر معمولی اہمیت دے رکھی ہوئی تھی، تو آپ بار بار لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ غلام آزاد کرنا اور ان کو آزادی بخشنا ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی فضیلت ہے، گویا ایک تحریک سی چلا رکھی تھی آپ نے، تو کفارے میں غلاموں کی آزادی کو مقرر کیا اور اس میں بھی گویا اسی کو بیان کیا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ گویا ایک غلام کو آزادی بخشنا، جس آدمی کو پکڑ کر لوگوں نے گویا اپنی غلامی میں لے لیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو آزادی دیتے ہیں یا آزادی کا سامان کرتے ہیں تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ گویا آپ نے ایک طواف کر لیا۔ تو اس کو حضور نے واضح کیا تاکہ لوگ غلامی سے نجات حاصل کریں اور اس بڑی نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے غلام آزاد کرنا شروع کریں۔ یہ طواف کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد سعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر آپ صفا کی طرف نکلے اور اس کے اوپر تک چڑھ گئے، پھر قبلہ رو ہوئے، یعنی پہلے اوپر تک چلے گئے پھر اس کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے کہ پلٹ کر کھڑے ہوئے ہوں گے، قبلہ تو حرم ہی ہے۔ اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی، یعنی آپ نے کچھ اللہ کی تسبیح و تحمید کی اور اللہ تعالیٰ کی تحلیل کی، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد آپ کی زبان سے کچھ کلمات نکلے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جب آپ آخری حج کے لیے آئے ہیں تو رسول کی حیثیت سے جو آپ کا منصب تھا اس کی ذمہ داریوں کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا کر دیا گیا تھا، تو اس کو آپ نے بیان کیا اس موقع پر۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب بعدہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اپنے بندے کی مدد کی ہے اور منکروں کی تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی ہے۔ یہ چونکہ آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اکیلے کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ کہا کہ میں خدا کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں اور اس سرزمین پر میرا غلبہ قائم ہوگا اور خدا کے لشکر میری تائید میں اتریں گے اور اس سرزمین میں باطل کو مٹا دیا جائے گا، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے بیان کیا، یہ وعدہ حجۃ الوداع کے موقع پر پورا ہو گیا، تو آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر اس کا اظہار بھی فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، وہ ہضم الحضاب وحدہ، اور کتنے بڑے بڑے لشکر اس کے بندے پر حملہ آور ہوئے اور اللہ نے اکیلا ہی ان کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ یہی کلمات آپ نے تین مرتبہ دہرائے اور ان کے درمیان میں دعا بھی کی، یعنی جو دعا آپ نے مناسب سمجھی وہ بھی کی. اس کے بعد مروہ کی طرف چلے، جب قدم نشیب میں پہنچے تو دوڑنے لگے، پھر جیسے ہی چڑھائی شروع ہوئی اپنی چال چلنے لگے. ایسے ہی صحیح کی جاتی ہے، مروہ پر پہنچ کر بھی آپ نے وہی کیا جو صفا پر کیا تھا. یہاں بھی آپ نے اسی طریقے سے اللہ کی تسبیح و تحمید کی، اسی طرح کے کلمات کہے، اور اسی طرح پھر اپنے سات پھیرے آپ نے پورے کر لیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسنون دعا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں. کوئی حرج تو نہیں ہے، پڑھ لیجئے، لیکن اصل میں اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو اس کے پہلے حصے میں تو بہت پاکیزہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے، آپ چاہیں تو اس کو دہرا لیں، اس لیے کہ بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے یا آپ کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، اس وقت کا ایک خصوصی اعلان ہے. اس کے بعد عرفات کا وقوف ہے. منا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ذوالحج کی صبح طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوئے. وہاں آپ کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگایا گیا تھا. سورج ڈھلنے تک آپ نے اس میں قیام فرمایا، پھر وادی کے نشیب میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا. اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ پڑھی، ایسے ہی اب بھی ہوتا ہے. ان کے آگے اور پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑے. یعنی اگرچہ حج ایک بڑی عبادت ہے، اور لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں، کیونکہ ایک عمومی تاثر بنا ہوتا ہے کہ اس حج کے دوران میں ہم کو نفل پڑھنے چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس میں چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے شیطان کے خلاف، تو اس لیے اس میں وہ تمام چیزیں وہی کی جاتی ہیں جو میدان جنگ میں کرتے ہیں. نماز قصر ہو جاتی ہے، ملا کر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی آگے پیچھے نفل نہیں پڑھے جاتے اس موقع کے اوپر. لیکن چونکہ لوگ اس بات سے پوری طرح واقف نہیں، اس کی روح سے بھی واقف نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے بھی ہیں. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا. تو آپ نے آگے پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑھے. پھر جبل رحمت کے پاس قبلہ روح ہو کر غروب آفتاب پر کھڑے دعا مناجات کرتے رہے. عرفات کی عبادت یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مناجات کرتے رہے. حضور کھڑے ہو کر بڑی دیر تک، غروب آفتاب تک کم و بیش، یعنی آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے خطبہ دے کر نماز پڑھ کے فارغ ہو کر یہ کوئی اثر سے تھوڑی دیر پہلے بھی شروع کیا تھا، تو کافی دیر تک آپ کھڑے رہے اور دعا مناجات کرتے رہے. انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دن لوگ تلبیہ بھی پڑھتے رہے اور تکبیریں بھی کہتے رہے، لیکن کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. یہ بھی چونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو صحابہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیا صرف تلبیہ ہی پڑھا جائے گا؟ تلبیہ تو حج کا ذکر ہے ہی، وہ تو پڑھا ہی جائے گا، لیکن آپ وقتاً فوقتاً اس کے دوران میں کسی وقت تسبیح بھی کر سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں. تکبیریں وہی ہیں جو ایام تشریق کی تکبیریں ہیں، یہ بھی زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، فرشتوں کے روبرو ان پر فخر و مباحت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کسی دن اپنی بندوں کو آگ سے رہائی نہیں دیتے. یعنی یہ توبہ، استغفار، معافی کا دن ہے، تو اس میں جتنا بھی اہتمام کیا جا سکے اس بات کا کرنا چاہیے کہ آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، کیونکہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر بخشش کرتے ہیں. اس کے بعد مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں. مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز عرفات کی طرح ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ پڑھی. وہاں بھی آپ نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا. پھر صبح تک آرام فرمایا. اس میں بھی حیرت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ عبادت کی رات ہے، لوگ اس میں سو کیوں رہے ہیں، حالانکہ حضور کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں آپ نے آرام کیا، کیونکہ اگلے دن جنگ کے میدان میں اترنا ہے. تو اس وجہ سے جس طرح مجاہدین آرام کرتے ہیں، اسی طرح آرام کیا. بلکہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی، یعنی جو آپ پر لازم تھی اور آپ اس کو پڑھتے تھے، آپ نے اس رات وہ بھی نہیں پڑھی. پھر صبح تک آرام فرمایا، اور اس دوران میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے. نماز فجر البتہ ذرا سویرے ادا کی. اس کے بعد روشنی کے پوری طرح پھیل جانے تک مشعر الحرام کے پاس، وہ جو جگہ ہے جہاں سے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اسے مشعر الحرام کہتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا مناجات کرتے رہے. طلوع آفتاب سے کچھ پہلے آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور وادی محسر سے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے منا پہنچ گئے. یہ دوسرا وقوف ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر تک آپ نے دوبارہ اسی طرح دعا و مناجات کھڑے ہو کر کی، جیسے عرفات میں بڑی دیر تک غروب آفتاب تک کی تھی. تو یہ ہیں اس کی عبادتیں، یعنی وہاں بھی وقوف اور یہاں بھی وقوف. باقی نمازیں نوافل وہ بس صرف وہی قصر نمازیں جمع کر کے رہ جاتی ہیں، اور کوئی نماز نفل آپ نے نہیں پڑھے، نہ اس رات میں کوئی جاگنے کا اہتمام کیا، بیدار رہنے کا اہتمام کیا، اطمینان کے ساتھ سوئے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف فرمایا. اسی پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا چاہیے جب وہ حج کے لیے جائے. اور طلوع آفتاب کے بعد جب روانہ ہو، درمیان میں وادی محسر آتی ہے. وادی محسر وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو یہاں سے آپ ذرا تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے نکلے، اور یہ آپ کا عام طریقہ تھا کہ اگر کوئی عذاب کی جگہ سے گزرتے تو اسی طرح تیزی کے ساتھ گزر جاتے، پھر آپ منا پہنچ گئے. اس کے بعد ظاہر ہے کچھ اور مناسک ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے، ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول و قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائرین.
حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ جب کوئی حج کے پورے مناسک کے ساتھ، پورے شعار کے ساتھ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، مطلب بالکل معصوم ہو جاتا ہے گناہوں کے حوالے سے. کوئی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل نہیں دیے کہ وہ حج جیسی عظیم عبادت کر کے اپنے اس عمر تک کے سارے گناہ بخشوا لے، کیا اس کے لیے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ایسا ہو کہ وہ حج پر جائے بغیر اپنی کچھ ایسا سلسلہ کروا لے کہ وہ ویسا ہی معصوم بن جائے جیسا ایک حج کرنے کے بعد ایک شخص ہو جاتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کرم فرمایا ہے، جگہ جگہ اس کا اہتمام کر دیا ہے. آپ رمضان کے روزے اگر اس طریقے سے رکھتے ہیں تو اس کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ایک ایک قشرے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے نجات کی طرف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں بشرطے کہ اسی توبہ، استغفار اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ روزے رکھے جائیں. جمعے کا دن آتا ہے، ہر ہفتے کے بعد آتا ہے، اس میں اگر آپ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے حضور جاتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی ساتھ بھی اس میں آتی ہے کہ آدمی سارا دن اگر خدا کی عبادت میں بسر کر لے تو وہ وقت اس کو مل جائے گا کہ جس میں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو گناہوں کی معافی کے لیے ویسے تو آپ جب بھی خدا کی طرف رجوع کریں گے راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے کرم کے خاص مقامات بھی ہیں. اور یہ کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ بندہ کبھی تو لوٹ آئے، کبھی تو اس کو توجہ ہو جائے. تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حج بھی انہی میں سے ایک عبادت. جن کو حج کے لیے استطاعت نہیں حاصل ہوتی، ان کے پاس سامان سفر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی بہت سی عبادات کر سکتے ہیں. اعتکاف بڑی غیر معمولی عبادت ہے، وہ گویا روزے کا بھی منتہا کمال ہے، اور اس میں بھی آدمی اسی طریقے سے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے. تو گناہوں کے بخشوانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، یعنی یہ اس کے بغیر بھی بخشے جا سکتے ہیں. اس کے لیے اخلاص کی، توبہ کی، ندامت کی، اصلاح کے جذبے کی یہ ضرورت ہے. اس کے لیے ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد معافی کی توفیق دے دیں. اگر کسی حاجی نے حج کے بعد مکے میں قیام کیا ہوا ہے اور اس کی فلائٹ 20 دن بعد ہے، وہ مسجد عائشہ سے عمرے پر عمرے کرتا ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ اگر فلائٹ 20 دن بعد نہ بھی ہو تب بھی یہ بدعت ہی ہے. عمرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سفر میں یہ حج کے ساتھ ایک عمرہ کر لیں تو یہ آپ نے ایک ایسی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. ایک قربانی کریں گے یا 10 روزے رکھیں گے. لوگ ایک عمرے عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ، کیا لوگوں کیسے سمجھایا جائے؟